इंशाल्लाह हम अब सूरतुल अनफाल आयत नंबर 41 से 54 तक देख रहे हैं। तफसीर, ये आयत जंगे बदर से ही मुतल्लिक है। जंगे बदर में जैसे मैंने आपको बताया पहले भी था, शुरू में जो पहली जो आयत यहाँ पे आई है वो है माल गनीमत के बारे में। चूंकि माल गनीमत का सवाल किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि माल गनीमत के बारे में क्या तकसीम का तरीका होना चाहिए। यस अलूना कानिल अनफाल, इससे ये सूरत शुरू होती है ना। तो मुसलमानों को क्या कहा गया, उसके बाद हमने जितना पढ़ा है कि अपना तस्किया करें, अपनी इसलाह करें, एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, इन सारी चीज़ों के ऊपर पूरी एक बात करके अब यहाँ पे इस आयत में, आयत नंबर 41 में जाके उस बात का जवाब दिया गया जो वो शुरू में बात आई थी ना, यस अलूना कानिल अनफाल, तो उसका जवाब है ये। क्या जवाब है? आयत नंबर 41 उसका जवाब है, ठीक है। कि यानी अब आप माल के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं तवज्जो करो कि सारी आपकी यानी एफर्ट का जो है ना, अब आपको ये है कि माल गनीमत अब किसको मिलना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था ना कि पहले क्या होता था कि जिसके हाथ में जो चीज़ आती थी वो उसकी होती थी, कोई ये नहीं होता था कि कोई फेयरली किसी में डिस्ट्रीब्यूशन हो। जंग के बाद जो ज़ाहिर है दुश्मन तो छोड़ गया है, माल गनीमत होता ही क्या, जब दुश्मन के साथ जंग हो गई, एक फरीक ज़ाहिर हार गया तो वो अपनी तलवारें, अपनी जिरें, अपने घोड़े, अपनी चीज़ें छोड़ के भाग गए। इसी तरह माल गनीमत में और भी कई यानी उनके ग़ुलाम, उनकी बांदियाँ कोई आ गए माल गनीमत में किसी फौज के पास, तो ये सब गनीमत का माल था, ठीक है। यानी माल मुफ्त जिसको कहेंगे, ये कोई पेमेंट नहीं थी इनके लड़ने की, इसीलिए इसको माल गनीमत कहा जाता है। गनामा कहते हैं वैसे बकरियों को, तो माल मुफ्त जो ऐसे अल्लाह ताला के फजल से मिल गया, मगर ये कोई पेमेंट नहीं है लड़ने की, इसलिए कि जो जिहाद करता है उसकी पेमेंट तो अल्लाह के पास है अजर की सूरत में, उसकी पेमेंट दुनिया में नहीं हो सकती जो अल्लाह की खातिर लड़ता है। तो अब वो उसका जवाब सुन लें जो वहाँ पे सवाल किया गया था कि यस अलूना कानिल अनफाल, तो उसका जवाब क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अब यहाँ पे जाके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालमू, और जान लो, इस चीज़ का इल्म हासिल कर लो, इस चीज़ को समझ लो अच्छी तरह, क्या अन्नामा गनिमतुम, के बेशक जो भी गनीमत हासिल की तुमने, मिन शैइन, कोई भी चीज़, यानी कोई छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, कीमती चीज़ है, या सुई के बराबर चीज़ है, मामूली सी चीज़ है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़, किसी किस्म की भी चीज़, जो भी गनीमत के माल में से है, मिन शैइन गनिम तुम, मिन शैइन तुमको गनीमत में मिली, गनीमत के माल में हासिल हुई, मिन शैइन कोई भी चीज़, तो उसमें क्या है, अब वो एक ढेर लगा दिया जाएगा, उसमें क्या है, फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, तो बेशक अल्लाह के लिए है उसका पांचवा हिस्सा, फिफ्थ उसका पोर्शन, पांच हिस्से उसके किए जाएंगे, उसका जो फिफ्थ पोर्शन है वो अल्लाह के लिए है। अल्लाह के लिए क्या है, अल्लाह ताला को तो किसी चीज़ की भी नहीं ज़रूरत है, तो फिर वो क्या होगा उसका, वो आगे जो बताया जा रहा है यानी उसको कैसे तकसीम किया जाएगा, जो आगे फाइव पोर्शन कर दिए गए कि किस किस के हैं पांच वो पोर्शंस, इसको थोड़ा सा इस तरह समझ लें कि जैसे माल गनीमत एक जगह जमा हुआ, उसके फाइव पोर्शंस किए गए, अब एक पोर्शन का बता दिया गया, खुमुस जो फिफ्थ है उसका बताया गया, बाकी चार का नहीं बताया गया। बाकी चार किसके लिए, बाकी चार तमाम मुजाहिदीन के अंदर तकसीम हो जाएंगे, और उसके अंदर भी ये था कि जो पैदल है, पैदल आया, जिसके जो बग़ैर सवारी के आया उसको एक हिस्सा मिलेगा, जो सवारी भी साथ लेकर आया उसको दो हिस्से मिलेंगे, क्योंकि वो पेड आर्मीज नहीं होती थी, हर एक अपनी अपनी सवारी लेकर आया, अपने हथियार लेकर आया, घर से अपना घोड़ा लेकर आया होगा, तो उसको भी चारा खिलाना है, उसकी भी देखभाल करनी है, तो उसको टू یعنی حصے ملیں گے، دو حصے ملیں گے، اور جو اکیلا آیا ہے بغیر سواری کے اس کو ایک حصہ ملے گا۔ تو یہ تو مجاہدین کے حصے ہو گئے، اینی ہاؤ چار حصے ان میں تقسیم ہوں گے۔ ایک اب حصہ بچ گیا جو ففتھ حصہ ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس حصے میں پھر اگین پانچ حصے کیے جائیں گے، یہ حصہ اللہ کا ہے، اس حصے کے کیا کیے جائیں گے؟ اگین فائیو پارٹس کیے جائیں گے، اور وہ کس کس کے لیے؟ اب خمسہ ہو جو کہا ہے نا آگے ہے، اگلی جو لائن ہے دیٹ از، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، جیسے یہ اس کے لیے ہے، دیٹ از اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، تو وہ کون ہے جن کے لیے یہ والا خمس ہے؟ یہ ففتھ پورشن جو الگ کیا گیا ہے، اس کے بھی آگے پانچ حصے کر دیے گئے، تو وہ حصے پھر کس کس کو ملیں گے؟ یہ اللہ کے ہیں، اللہ کو تو نہیں ضرورت، تو کس کے لیے ہیں پھر؟ علی رسولی، لیے رسول کے، رسول پھر اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنے گھر والیوں پہ خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے گھر کا راشن لیا کرتے بھی تھے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تجارت تھوڑی کر رہے تھے کہ اپنی کوئی جاب کر رہے ہوں، کوئی بزنس کر رہے ہوں، کوئی کچھ کر رہے ہوں، ان کا تو سارا ٹائم رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں لگتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جہاں پہ بھی خرچ کریں، اسلام کی نشر و اشاعت پہ خرچ کریں، اور دینی جو بھی مسئلے ہیں ان میں کسی پہ خرچ کریں، اپنی ازواج پہ خرچ کریں، تو وہ جو بھی ہے وہ پورشن ایک رسول کا ہے۔ ولی دل قربا، اور رشتہ داروں کے لیے، کس کے رشتہ داروں کے لیے؟ جو رسول کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کے لیے دیکھیں زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھی، صدقہ لینا جائز نہیں تھا، تو پھر وہ کس کے لیے خرچ، کیسے ان کا، اگر وہ غریب ہوں گے تو کیسے ان کا خرچ چلے گا، تو ان کو اس میں سے حصہ دیا گیا۔ ولیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں، جو لڑنے والے تھے ان کو تو حصہ دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خیال رکھا جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، جو معاشرے میں یعنی کمزور طبقہ تھا، جو نہیں جا سکا جنگ میں، اور ظاہر ہے یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اسلام نے ان کو کتنی وقت دی کہ ایون جنگ کے اوپر جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے، گو کہ بہت بڑا پورشن تو نہیں، آف کورس بہت بڑا پورشن تو انہی کا ہے جو لڑتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو ویسے تو پے نہیں کیا جاتا، ان کی کوئی سیلری نہیں ہوتی منتھلی، جیسے آج کے وقت میں تو پیڈ آرمیز ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، تو ان کو پھر کیا، ان کو مال غنیمت میں سے جو بھی ہوگا وہ ان کو ملے گا، اور باقی ففتھ پورشن اللہ کے رسول کا ہے، ان کے رشتہ داروں کا ہے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بات اور بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا من شعین کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں ایون یہاں تک کہ ایک سوئی کے برابر بھی چیز ہے نا، وہ بھی اس میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اس کا دھاگا بھی جو مال غنیمت کا جز ہو، کسی کے لیے اس کا بغیر اپنے شرعی حصے کے لے لینا جائز نہیں ہے، یعنی یہ چوری سے بھی زیادہ شدید حرام ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوگا، جب جنگ ختم ہوتی ہے دشمن تو بھاگ گیا، اب کیا ہوا، ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں وہ کلیکٹ کی جائیں گی، کسی نے زیرہ چھوڑ دی، کسی نے، کوئی مر گیا ہوا تو اس کے پاس کوئی، دیکھیں جو مرے ہوئے ہیں کافر اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی قیمتی چیزیں ہیں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے تو ان وہ چیزیں، کوئی کسی کے معمولی سی چیز کہہ لیں، کسی کے جوتے ہی ہو گئے، کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کوئی ایسے ہی نہیں لے سکتا، پہلے ان کو لے کر آیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فائیو پورشنز بنائیں گے، فور کو ان میں تقسیم کریں گے مجاہدین میں، اور ففتھ پورشن کا میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ کیسے حصے ہوں گے اس کے۔ اب اس کے اندر کتنا ایزی تھا کہ کوئی انسان اس میں چوری کر لے، اس لیے کہ کوئی، دیکھیں جو لیڈر ہے اس کے پاس کوئی لسٹ تو ہے نہیں کہ یہ چیزیں لوگوں نے کلیکٹ کر کے ہی لانی ہے نا میدان جنگ سے، اب اگر کوئی اس کے اندر سے کوئی چیز لے لیتا ہے، ایسے ہی چھپا لیتا ہے، تو وہ جہنم کا ایک انگارہ لے رہا ہوگا. اتنی سخت ہے اس چیز کی سزا. کیونکہ دیکھیں افراتفری ہوتی ہے اس وقت, لوگ جمع کر رہے ہیں مال اس وقت, مطلب لا لا کے رکھ رہے ہیں, وہ اتنی مطلب انسان کے پاس کتنی چھپانے کے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی چھپا کے اپنے پاس رکھ لے, کوئی ایک چیز چھوٹی سی پسند آ گئی کہ پتہ نہیں اب یہ اتنی ڈھیر میں جائے گی, پتہ نہیں کس کے ہاتھ آئے گی, تو میں کیوں نہ لے لوں. اس لیے اس چیز کو اسلام دیکھیں سبحان اللہ صرف حکم نہیں دیتا کہ آپ نے بس یہ کرنا, بلکہ حکم کے ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے کہ کیسے. اب دیکھیں 24 گھنٹے تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ کو کہ بھئی کوئی کیا کر رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے دیکھیں, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, ایمان کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا گیا, تو تم یہ کام کرو گے کہ جو بھی غنیمت کا مال ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اس طرح سے پورشن بنا کے اس طرح اس کی تقسیم ہوگی, تم خود نہیں رکھ سکتے کوئی بھی چیز. اور اس میں تنگی بھی نہ دل میں محسوس کرنا کہ جو ہے نا آئے یہ کیوں فلانے کو کیوں دے دیا, اس کے اندر یتیموں مسکینوں کا تو کوئی حق بنتا نہیں تھا, وہ کون سا لڑنے کے لیے آئے تھے, ان کو کیا دینے کی ضرورت تھی. نہیں, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, نمبر ون. نمبر ٹو کس پہ ایمان لاتے ہو؟ نمبر ٹو آگے لگا لیں کیونکہ آپ لاس نہ کہیں ہو جائے نا آیت میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ نمبر ون لکھیں باللہ. اگر تم ایمان لاتے ہو کس پر؟ اللہ پر, تو تمہیں یہ فالو کرنا ہوگا اسی طرح, اس قانون کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے, ظاہر ہے سب کا اللہ پہ ایمان ہے, تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا. اور نمبر ٹو کس پہ ایمان ہے؟ وَمَا, اس سے پہلے ٹو لکھیں, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِينَا, اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا اپنے بندے پر؟ اپنے بندے سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ لیں نیچے بریکٹ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا؟ وہی نازل ہوئی, قرآن نازل ہوا. مگر یہاں پہ یہ خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے, یہاں پہ قرآن کی نہیں بات ہو رہی. جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر, کس دن؟ یوم الفرقان, فرقان کے دن, فیصلے کے دن. کون سا تھا فیصلے کا دن؟ یوم الفرقان کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کون سا تھا؟ بدر کا دن. ٹھیک ہے, تو وہ فیصلے کا دن تھا نا, اس دن حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا. تو فرق کرنے والے دن, فیصلے والے دن, یعنی بریکٹ میں لکھ لیں بدر, بدر کے دن جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر. اور اسی بدر کی فرقان کی اور ایکسپلینیشن ہے, یوم التقى الجمعان, جس دن ملی تھیں دو جماعتیں. تو آپ تو پوری طرح سمجھ آ گیا نا کون سا یوم الفرقان, جس دن دو جماعتیں ملی تھیں. کون سی دو جماعتیں؟ ایک طرف کافر تھے اور ایک طرف مومن تھے. جس دن یہ آپس میں ملی تھیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے نازل کیا اس دن, جو بدر کا دن تھا جس دن دو جماعتوں میں جنگ ہوئی تھی, کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر اترے, میکائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر اترے, 1,000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, 3,000 کا بھی فگر آتا ہے. تو اگر تم وہ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ اس دن فرشتے اترے تھے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی, اور دیکھیں کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان اللہ پر بھی ایمان, فرشتوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, تقدیر پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یہی ہے نا ایمانیات. یہ ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں مکمل ہوتا. تو فرشتوں کو بھی ماننا ضروری ہے, یہ نہیں کہ نہیں نہیں ایسے ہی ہیں. بعض اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بعض لوگوں نے چونکہ وہ پروف نہیں کر سکتے تھے نا فرشتوں کو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ایسی جیسے مشینری کوئی ہوتی ہے, ہر ایک چیز کی مشینری ہوتی ہے, اس طرح سے ان کو فرشتے کہہ دیا جاتا ہے. نہیں, یہ پھر قرآن کا انکار ہے کہ قرآن کریم میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تھا اس دن؟ کیا نازل کیا تھا اپنے بندے پر؟ فرشتوں کو. تو اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور فرشتوں پر ہے جو بدر کے دن اترے تھے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ تھا نا. تو وہ اللہ والا کل شئی قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو جس کا ایمان ہو ان باتوں پر کہ اللہ ہے اور اس نے فرشتے اتارے ہیں, میرا فرشتوں پر بھی ایمان ہے, وہ اللہ کے اس قانون کو قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں دیا ہے. مال دیکھیں ایسی چیز ہے جو بڑا فتنہ کریٹ کرتا ہے, بڑا لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. ہم تو چونکہ ایسے بیٹھے پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے ہمیں اتنا وہ نہیں ہے, تو شاید اتنا نہیں فیل ہو. لیکن دیکھیں جہاں پہ مال تقسیم ہو رہا تھا وہاں پہ بڑی شکایتیں ہو جاتی, اس کو زیادہ مل گیا, مجھے کم مل گیا, اس کو ملنا نہیں چاہیے تھا. لیکن دیکھا نہیں آپ نے وراثت کے وقت میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں نا, وہ مال کی تقسیم ہی ہے نا, ہر ایک اپنے طرح سے ہی چاہتا ہے کہ میں کروں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کے بارے میں ایک قانون دیا نا, اسی طرح مال غنیمت کا ایک قانون دیا اور اس کو بھی اس طرح سے ہی فالو کرنا ہے. لیکن اللہ کے قوانین کو فالو کرنا مشکل کس کو لگتا ہے, کس کو مشکل لگتا ہے کہ اس کے دل میں تنگی ہوتی ہے, آئے نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں. جس کا ایمان کمزور ہو, جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا, اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. فرق آتا ہی, مسئلہ بنتا ہی تب ہے جب ایمان میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی یہ جان لے اور اس کا ایمان ہو کہ اللہ علی کل شئی قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, اور یہ اسی کا مال ہے, اس کی قدرت ہے, وہ جس طرح چاہے ہمیں حکم دے کہ ہم اس کو تقسیم کریں اس مال کو, تو وہ تو پھر سمے نہ وہ عطا نہ کرے گا. اس کے لیے تو یہ جو جس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ڈیویژن, اس کو قبول کرنا مشکل نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں جن کے دلوں میں بھی اللہ کے احکامات کو قبول کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, وہ اپنے اندر پریشانی محسوس کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہائے بڑا مشکل, ہائے بڑا مشکل, وہ اپنے ایمان کو چیک کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی یہاں پہ بات کی. ایمان اگر تمہارا ہے نا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے, پھر یہ سارے احکامات آسان ہیں. جو اللہ نے اصول ضابطے دیے ہیں, جو بھی قوانین دیے ہیں, ایمان کو چیک کرنا ہے نا, دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں میرا رسپانس کیسا ہوتا ہے جب میں سنتی ہوں اللہ کے احکامات کو. تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ رسول کا حصہ ہے, اور ذی القربہ میں بنو ہاشم ہیں اور بنو مطلب ہیں, انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ بھی لینا جائز نہیں تھا اس لیے. تو اس تقسیم میں بڑا انصاف ہے. دیکھیں کیسے معاشرے میں کس طرح ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے نا, اس کو کتنی یعنی انصاف کے ساتھ کیا گیا, اور کسی معاشرے میں بھی تو بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ فیئر نہ ہو. امیر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, غریب غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ لوٹ کھسوٹ, وہاں پہ ڈاکے, وہاں پہ چور بازاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کہ انصاف نہیں ہے نا. کچھ لوگ ہیں جو ڈپرائیوڈ رہتے ہیں ہمیشہ, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ہر چیز ہی ہے, تو وہ جو پیچھے محروم لوگ ہیں نا, پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جیسے ہمارے معاشروں میں کرائم اتنا زیادہ کیوں ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ فیئر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے سب کا خیال رکھا, اور اس میں ایک بات اور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کوئی چیز روکتا ہوں, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, جہاں جہاں کا مجھے حکم ہوتا ہے میں وہاں تقسیم کر دیتا ہوں, میں وہیں رکھ دیتا ہوں. یعنی یہ سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عاجزی ہے اور کتنی بڑائی ہے, کہ میں تو نہیں کچھ دیتا یا لیتا, کوئی یہ نہ سمجھے میں نے فلاں کو دے دیا, میں نے فلاں, میں نے تو جس طرح اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے کا حکم دیتا میں تو وہاں وہاں دے دیتا ہوں. یعنی آپ کا رویہ کیسا ہے, بالکل جیسے اللہ کا حکم ہے بس میں ویسے کر دیتا ہوں. تو اس لیے تو اس میں کوئی شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو بھی نہیں, کوئی شکایت کر ہی نہیں سکتا. اور ہمیں بھی پھر یہی کوشش کرنی ہے, جہاں جہاں کا اللہ کا حکم ہے وہیں ہم وہ چیز رکھ دیں, یعنی ویسے ویسے اس کو حکم کو مان جائیں, اور ہمارے دل میں گھٹن نہ محسوس ہو ہمیں, یا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ تو کوئی ناانصافی ہو گئی. اچھا, اور دوسری میں نے جیسے آپ کو بتایا ایک بات, کہ مال غنیمت میں سے کوئی چاہے چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے اس کو لا کے رکھنے کا حکم تھا. اس کے بارے میں بھی آپ کو حدیث بتا دوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا کرکورا, اس کا نام تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پہ مقرر تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے بڑی ان کو تشویش ہوئی کہ کیوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سنبھالنے والا تھا، یہ جہنم میں کیوں؟ صحابہ اس کا سامان دیکھنے گئے تو اس سامان میں ان کو ایک آبا مل گئی، ایک چادر سمجھنے مل گئی جس کو اس نے چھپا لیا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں اس خیانت نے نیکیاں برباد کر دی، کوئی بھی چیز چھپا کے رکھ لی اور جبکہ وہ سب کی تھی، اس میں سب کا حصہ تھا نا، مال غنیمت ہے نا، اس میں سب کا حصہ، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہونا ہے، کس کس کو ملنا ہے، اس کے اندر سے یعنی ایک پبلک پراپرٹی کے اندر سے چھپا لینا تو سب کی خیانت کر لی نا، پھر یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا بلکہ گائے اونٹ سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا جو بنی دباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس کو لگا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور تھا، وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیے میں دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا مبارک و شہادت، مبارک و شہادت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے، تقسیم سے پہلے، ابھی تقسیم نہیں ہوا، اب مال غنیمت میں چرا لی تھی، یعنی چھپا کے رکھ لی ہوگی، وہ اس پہ آگ کا شعلہ بن کے بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کے ایک دوسرے صحابی تھے، وہ ایک یا دو تسمے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تسمے کیا؟ یہ شو لیسز، اتنی چھوٹی سی چیز ہے نا، وہ ایک یا دو تسمے، زیادہ بھی نہیں، ایک یا دو تسمے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتے، یعنی اگر تم نہ واپس کرتے تو یہ جہنم کا تسمہ بن جاتے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، جو ایسا خزانہ ہے یا ایسا مال ہے جس میں سارے مسلمانوں کا حصہ ہے، جو پبلک پراپرٹی ہے، جیسے ٹیکس منی ہے، زکوٰۃ کی منی ہے جو کلیکٹ کرتی ہے حکومت، اس میں سب کا حصہ ہے نا، عام عوام کا حصہ ہے، یا مسجد کا مال ہے، یا وراثت کا مال، ایون وراثت کے مال میں بھی تو سارے وارثوں کا حق ہوتا ہے، تو اس میں سے کوئی چیز چوری کر لینا، اٹھا لینا، چھپا لینا، یہ نہیں جی میری امی کی نشانی تھی یہ تو مجھے ہی ملنی چاہیے، کسی کو کیا پتہ چلنا کسی نے گن کے تھوڑی چیزیں رکھی ہیں، وہ وراثت کا مال بھی سب ایک جگہ کلیکٹ ہوتا ہے پھر اسے تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مال، زکوٰۃ فنڈ ہوتی ہے نا، ایک جگہ کلیکٹ ہوتا ہے پھر وہاں سے جاتا ہے مسجد کا، یا اور جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، ٹیکس کا بھی منی ایک جگہ کلیکٹ ہوتا ہے، ان میں سے چیزیں نکال لینا، چھپا لینا، چوری کر لینا، خیانت کر لینا، سب کی خیانت ہے، اس لیے ان کا بہت زیادہ یعنی سزا بتائی گئی ہے۔ مطلب یہی ہو جاتا ہے نا کہ ان سارے لوگوں کا حق مار دیا، اسی لیے سزا بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اس کو اس بات کے ساتھ اٹیچ کیا گیا جو اللہ اور وہ جو نازل کیا ہم نے یوم فرقان یعنی فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، جیسے دوسرے احکامات پہ عمل کرنا لازم ہے نا، اسی طرح اس پہ بھی عمل کرنا لازم ہے اگر اللہ پہ اور فرشتوں پہ ایمان ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کیسے جہاں پہ حقوق دلوانے کا معاملہ ہوتا ہے کیسے ایمان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں بات کو، ہے نا، کہ ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا، کیونکہ مال ایسی چیز ہے انسان پھسل جاتا ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، یا مطمئن ہی نہیں ہوتے اپنے حصے پہ۔ اذ انتم جب تھے تم بالعدوہ عدوہ پر کنارے پر، کون سے کنارے پر، الدنیا قریب کے، وہم بالعدوہ القصوی اور وہ دوسری طرف تھے، دور کے کنارے تھے، دوسری طرف نہیں سوری دور کے کنارے تھے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ جو تھا اسفل تھا نیچے تھا، منکم تم سے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، پوزیشننگ بتائی جا رہی، کیا پوزیشن تھی بدر میں، کس طرح کی پوزیشن پہ تھے مسلمان اور کس پوزیشن پر تھے کافر، اس کے اندر اب کیا ہے، مسلمان کہاں تھے، عدوۃ الدنیا قریب کے کنارے, کس کے قریب؟ وہ تو مدینہ سے نکلے تھے تو کہاں کے قریب تھے؟ مدینہ کے قریب کی جگہ پہ. دنیا ادنا سے ہے قریب, اور جو کافر تھے وہ دور کے کنارے پر تھے. کہاں سے دور؟ مدینہ سے دور. یعنی یہ مدینہ سے نکلے ہیں تو ٹورڈز مدینہ یہ لوگ تھے مسلمان, اینڈ ٹورڈز مکہ, مدینہ سے دور یعنی مکہ کی طرف, وہ تھے کافر. اور جو قافلہ تھا, تین ہی تو یہاں پہ پارٹیاں ہیں نا جن کی بات ہو رہی ہے اس وقت سے, جو قافلہ جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا وہ 3 میل دور ساحل سمندر کے کنارے کنارے ہو کے گزر گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب نقشہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ کیا کیسے کس طرح کس جگہ پہ مسلمان تھے اور کیسا تھی. اب وار اسٹریٹجی کے مطابق جس جگہ مسلمان تھے وہ کوئی بہت اچھی جگہ نہیں تھی, اس لیے کہ وہاں پہ نہ پانی تھا ان کے پاس اور زمین بھی ریتلی تھی. آپ کو پتہ, میں بھی بتایا تھا کہ سینڈ جہاں پہ ہوتی پیر دستے ہیں, جیسے آپ بیچ کے کنارے چلے جاتے ہیں پیر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا بھلا آپ چلتے چلتے وہاں پہ دھنس دھنس کے پیر آپ کے نکل رہے ہوتے, اور جس جگہ پہ کافر تھے وہاں پہ پانی بھی تھا, وہاں پہ مٹی بھی تھی کہ ان کے پیر جمے ہوئے تھے, جیسے آپ عام زمین پہ چلتے ہیں مٹی جگہ پہ چلتے ہیں. تو بظاہر دنیاوی طور پہ ان کو یعنی ایک سمجھ لیں ایک پلس پوائنٹ حاصل تھا. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو کامیابی کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں وہ ان کے پاس تھیں, جو جیتنے کے اعتبار سے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا یہ سارا بتا کے, اچھا ہمیں دیکھیں اکثر جب جنگ وغیرہ کہیں پڑھائی جاتی ہے, ہسٹری وغیرہ میں آپ پڑھتے ہوں گے, تو صرف فیکٹس بتائے جاتے ہیں, اتنے گھوڑے تھے, اتنی تلواریں تھیں, یہ ہوا یہ ہوا, اصل روح نہیں اس کی دی جاتی. اصل اس کی روح نہیں دی جاتی. یہاں پہ دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ قافلہ مسلمانوں کی ذات سے دور 3 میل کے فاصلے پر وہ نکل کھڑا ہوا تھا, وہ مسلمانوں کی ذات سے دور تھا, مسلمانوں اور ان کے بیچ میں اب یہ لشکر کھڑا تھا. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان ایک بالکل بے موقع جس کو کہیں گے جگہ پہ تھے جنگی اعتبار سے, ایٹ دا رونگ پلیس, جہاں سے دشمن پہ قابو پانا تو کیا اپنی جان بچانا بھی مشکل تھا, اس لیے کہ مسلمانوں کے سمے تو وہ جگہ آئی تھی جو ایسی تھی. ایسی یہ سمجھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہاں تھے جہاں کامیابی پانا آلموسٹ امپاسبل تھا. اچھا اب کیا, وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا تو البتہ اختلاف میں پڑ جاتے مقرر وقت کے بارے میں. یعنی اگر تمہیں کہا جاتا یہ پلانڈ وار ہوتی, اگر پلاننگ کے ساتھ آتے مسلمان کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں, تو تمہیں تو لڑ ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ انسان پھر سوچتا ہے بھی کیسے اتنے وہ اتنے طاقتور ہیں ہم, اس طرح نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے اس وقت, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, ابھی تو ہم نہیں تیار ہیں, ابھی ہماری کیا تیاری ہے. اور پھر دیکھیں ان کو اچھی جگہ بھی مل گئی, سارا کچھ ایسا مل گیا, تو کوئی اس وقت فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر تمہارے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو کئی لوگ اختلاف میں پڑ جاتے مقرر وقت کے بارے میں, جگہ کے بارے میں, اس کے بارے میں کہ دس از دے ٹائمنگ رائٹ نہیں ہے. اچھا, ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا, لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو جو ہو کر رہنے والا, اس لیے یہ پلان نہیں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں نہیں چھوڑی. جس کو ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے وہ وہاں آ گئے, وہ تو قافلے کے نہیں نکلے تھے, اتفاق سے قافلہ تو چلا ہی گیا وہ وہاں پہ آ گئے, وہ اتفاق نہیں تھے. کیا تھا؟ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, اللہ کی پلاننگ تھی جس کام کو اس نے پورا کرنا تھا کہ وہ کام ہو کے رہے گا. اللہ نے وہاں سے ان کو چلایا, یہاں سے ان کو چلایا, قافلے کو ادھر سے بھیج دیا, اب تو تمہیں ٹکرانا ہی پڑے گا, اب تو فیصلہ ہو ہی جائے. اللہ چاہتا تھا یہاں پہ فیصلہ ہو جائے, اللہ چاہتا تھا کفار کو شکست ہو, مسلمانوں کو فتح ملے, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ کام اب ہو جائے, انف از انف ناؤ. اگر تمہارے ہاتھ میں چھوڑا جاتا کہ تم وقت مقرر کرتے تو تم سے نہیں ہو پانا تھا. یہ مطلب ہے. یہ تو اللہ نے اسباب پیدا کر دیے نا, اس نے وہاں سے ان کو نکال دیا قافلے کو اور تم کو یہاں سے بھیج دیا. یہ ایسے ہی ہے سمجھے, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا اتفاق سے, بھئی ایسا ہوا میں نے کہہ دیا تھا یہ سودا لے کر آؤ, وہ گھر سے نکلا, وہ گیا گاڑی میں بیٹھا, وہاں پہ آگے سے گاڑی آ رہی تھی, ایسے ہو گیا, اللہ معاف کرے کوئی حادثہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اگر وہ نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہوتا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہوتا ہے, وہ اتفاق سے نہیں نکلا ہوتا. اس وقت چائے پتی چینی ختم نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو نکلنا پڑا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا, اللہ نے اس کو وہاں اس ٹائم پہ لے جانا تھا, اس کے سامنے سے آنے والے کے ساتھ اس نے ٹکرانا تھا اور وہاں اللہ نے اس کی موت لکھی بھی تھی. تو وہ اتفاق نہیں ہوتے, اتفاقی باتیں نہیں ہوتی, اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. جیسے اللہ نے ان کو, اگر ان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو فرمایا تم تو اختلاف میں پڑ جاتے, تم نے سے ایک نے یہ کہنا تھا, دوسرے نے کہنا تھا یہ کرو, تیسرے نے کہنا تھا وہ کرو, تمہارا تو اس کے اندر ہی جھگڑا پڑ جانا تھا. ہر ایک نے یعنی آرگیومنٹ ہو جانا تھا نا, ڈس ایگریمنٹ ہونا تھا آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت کے بارے میں تم پہ نہیں چھوڑا, اللہ نے ایک کام کو پورا کرنے کا جب فیصلہ کر لیا تھا تو وہ ہو کر رہنے والا تھا. بات سمجھ آ گئی؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ. اور کیوں ایسے کیا؟ لِيَهْلِكَ, تاکہ ہلاک کر دے, مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ, جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ. جس کو ہلاک ہونا ہے, جس ہلاک مطلب یہاں پہ کیا ہے, مراد ہے تباہی بھی اور کفر بھی. یعنی اب جس کو اس کے بعد کفر پہ رہنا ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے, اس کے پاس کم از کم اب یہ اس کے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ وہ کفر پہ ہے, وہ غلط پہ ہے, پھر بھی وہ غلط پہ چلنا چاہتا ہے تو چلتا رہے. یعنی کوئی کنفیوز نہ رہے, کوئی یہ نہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں تو اندھیرے میں ہی رہا, مجھے تو غلط فہمی ہو گئی, مجھے تو یہ ہو گیا, سب کے ایکسکیوزز ختم ہو جائیں. اب جو اب اس کے بعد بھی کوئی کفر پہ رہنا چاہتا ہے نا, تو اب آنکھوں دیکھ کے رہے گا, پھر وہ بینہ کے ساتھ رہے گا, اس نے دلیل دیکھ لی بھی. اب کیا دلیل دیکھی ہے, کیا مطلب والا بینہ تھے, کیا دلیل دیکھی ہے انہوں نے, یہ دلیل دیکھ لی نا کہ حق کیا ہے. اب اس کو حق اور باطل پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ کہ یہ اتنے سے لوگ, 313 لوگ بغیر سامان کے ہیں, 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس, چند تلواریں ہیں ان کے پاس, بالکل بے سر و سامانی میں. بیکاز دیکھو وہ, آپ اس طرح سے سوچ لینا کہ وہ لوگ پریپیئرڈ تھے ہی نہیں جنگ کے لیے. وہ گئے تھے 50-60 لوگوں کے ساتھ, ایک قافلہ ہے اس کو, اس کے اوپر قابو پانا ہے, اس قافلے کو لوٹنا ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کے جتنے ساز و سامان, ان کے گھر, ان کے مال جو مکہ میں وہ چھوڑ آئے تھے, سب پہ قبضہ کر لیا تھا, سب ان کے قبضے میں تھے, اور ان کو فورسڈ ہجرت پہ فورس کر دیا تھا کہ یہ یہاں سے نکلتے. تو اب یہ, اور پھر دوسرے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, یہ لائف لائن تھی, یہ قافلہ ان کے لیے ان کی بیک بون تھی, سمجھ لیں. اس کو توڑنے کا مطلب تھا کفار کی بیک بون ٹوٹ جاتی, تو اس کے لیے اس کو پکڑنا ضروری تھا اس قافلے کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو یعنی ایسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا, ان کو یہ چانس دیا کہ آپ, قافلہ تو نکل گیا, قافلے کی یہ پلاننگ کر کے آئے تھے, اس لیے انہوں نے کوئی ایسے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس نے ڈنڈا پکڑ لیا, جس کے ہاتھ میں کچھ تھا مسجد میں بیٹھے ہوئے, چلو چلو بھائی وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے جانا ہے, جو جیسے تھا وہ چل پڑا. انہوں نے کہا ہم 313 ہیں, وہ 50-60-70 ہوں گے, زیادہ سے زیادہ کیا, اس کے اندر تو کوئی مقابلہ نہیں. اب آپ سوچیں وہ کتنے ناٹ ایون مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے, فزیکلی بھی پریپیئرڈ نہیں تھے, اور اب یہاں پہ کیا سامنے آ گیا, ایک آرمڈ آرمی جو پوری طرح فلی پریپیئر ہو کے آئی تھی, پوری طرح اسلحے سے لیس آئی تھی. اب اس کے جب آمنا سامنا ہوا, اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ یہ تو بالکل اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے, اس ذہن کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے. ایسے دو آرمیز کا آپس میں لڑنا, بالکل انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ نہیں یہ تو کبھی جیت سکتے ہی نہیں ہیں, یہ کیسے جیتیں گے. اور آگے آئے گا بھی آج کے سبق میں کہ اس کو تو انہوں نے کہا کہ تم بالکل کریزی پنا ہے, یہ ان کے ساتھ ٹکرانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں سمجھ آتا. اس کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دے دی, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کمزور سے جو نظر آنے والے لوگ ہیں تھوڑے سے گروپ اس کے ساتھ کوئی بگ پاور ہے, کوئی پیچھے ان کے کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کو فتح مل گئی. یہ بات اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے, ورنہ اللہ تعالیٰ کیا جبرائیل علیہ السلام کو اتار کے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہاں پہ تمہارا مقابلہ ان کافروں کے ساتھ ہوگا, تم پریپئر ہو کے جاؤ. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں اتار دیا تو وہاں پہ پہلے بھی اتار سکتے تھے اللہ تعالیٰ, کہ فرشتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے یہ اس طرح جنگ ہونی ہے, آپ سارے تیار ہو کے آئیں. اور بہت سے مسلمان مدینہ میں بھی رہ گئے تھے, کوئی کسی کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ جنگ ہونی ہے, ورنہ تو سارے ہی آ جاتے. تو یاد رکھیں کہ ایک وہ سو یعنی ایک ہیومنلی امپاسبل چیز جیسے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چھوٹا سا گروپ جیت سکتا ہے, کوئی میچ ہی نہیں تھا دونوں کا. ایسے وقت میں ان کا جیت جانا بتاتا تھا کہ یہ جماعت ضرور حق پہ ہے. اسی لیے اتنی کیسے ان کو فتح مل گئی, انسان کی عقل دنگ رہ جائے, پھر پتا چلے انسان سوچے تو پتا چلے نہیں ان کے پیچھے واقعی اللہ کی طاقت ہے. دس از بینا. اب یہ بینا جب سامنے آ گئی ہے, مسلمانوں کو فتح مل گئی, اب اس کے بعد بھی کوئی کفر پہ اگر رہتا ہے تو پھر تو بالکل اندھے ہی ہو تم. پھر ٹھیک ہے, پھر تم نے دلیل دیکھ کے بھی, یہ تمہارے سامنے بات آ گئی, دیکھ کے بھی اگر تم نے فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے ہلاک ہی ہونا ہے, میں نے اس کفر ہلاکت ہے نا, کہ کفر کیا ہے ہلاکت. تو اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہلاکت سے مطلب کیا, کفر یا تباہی, کہ جس نے سوچ لیا نا میں نے تباہی ہونا ہے تو ٹھیک ہے پھر تباہی ہو پھر, لیکن دیکھ کے ہو. اب تمہیں کبھی کوئی تم قیامت کے لیے ایکسکیوز نہیں دے سکتے, نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا, اللہ نے دکھا دیا. اب اور جو اسلام اختیار کرے, یحیا کا مطلب کیا, اس سے مراد کیا زندگی یا ایمان, جو ایمان لے آئے وہ بھی من حیا, جسے زندہ رہنا بیناتے, وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ ہاں جو میں نے اسلام لائی ہوں اس کے بارے میں اب ڈاؤٹس نہ آئیں, اس کو شکوک و شبہات نہ دل میں پیدا ہوں, وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ اسلام پہ قائم رہے کہ ہاں یہی سچا دین ہے. دیکھا نہیں تھا کہ اس وقت ہم کتنے کم تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, اس کا مطلب یہ حق ہے, یہی دین حق ہے, ہم سچے دین پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا کانفیڈینس اس کے اوپر آ جائے, وہ بھی بینہ کے ساتھ جیے. یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. تو بدر نے یہ سب کچھ دکھا دیا, بدر ایک بینہ تھی اٹ سیلف, بدر ایک دلیل تھی اٹ سیلف کہ کون ہے جو حق پہ اور کون ہے جو باطل ہے. اب کسی کو کوئی شک نہیں رہنا تھا, اب دلیل کے ساتھ جیو. جیسے کہ آپ کسی کو سمجھا دیں اور سارا بتا دیں, قرآن پڑھا دیں, اب اس کے بعد بھی وہ غلط چلے, غلط کام کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کفر اور اس شرک کے اندر پڑ جائے, تب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بینہ پہ ہلاک ہو گیا, کہ اب اس کے سامنے سب چیز آ گئی ہے, اب کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز تھوڑی سی رہ گئی. اب بھی اگر یہ تباہی پہ جانا چاہتا ہے, پھر شرک کرنا چاہتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آدمی کا کام کیا ہے, سامنے لے آئے بات کو, اس کے بعد بھی کوئی ہلاکت میں ہی پڑنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اب جو ہلاک ہوگا وہ بھی بینہ کے ساتھ ہوگا, اور جو پھر سیدھے راستے پر آ جائے وہ بھی کانفیڈنٹ ہوگا کہ اس نے قرآن پڑھا اور اس کے اندر یہ میرے پاس دلیل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے اندر ایک اور بھی چیز آتی ہے نا, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ جو ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی, مسلمان تھوڑی پلاننگ کر کے آئے تھے کہ ہم اس طرح لڑیں گے, ہم ایسے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اب اکثر چیزوں پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اتفاق سے یہ ہو گیا, اتفاق سے فلانا کام ہو گیا, اتفاق. دیکھیں وہ ساری بھی یاد رکھیں اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. انسان اس کو اتفاق کہہ کے کہ بھول جاتا ہے کہ ہر ایک کام کے پیچھے اللہ ہے کرنے والا. کئی لوگ ساری زندگی کسی چیز پہ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں, ہائے ایسا نہ ہوتا, کتنا اچھا تھا, پھر یہ تھا وہ تھا. نہیں, وہ اللہ کی پلاننگ ہے اور وہ ویسا ہو کے ہی رہنا تھا. کسی کی موت کہیں آنی تھی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہونا تھا آپ نہیں روک سکتے تھے, وہ اللہ کی پلاننگ تھی. اللہ جیسے اس نے پلان کیا ہوتا ہے ویسے ہو کے ہی رہتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ بعض چیزوں کو ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی مشکل میں ایک پڑ گئے, انہوں نے کہا بھائی تو یہاں پہ تو لڑنا پڑ گیا, یہ تو جنگ کرنی پڑ گئی. اچھا بھلا ہم قافلے کے پاس جاتے, وہاں سے دیکھیں ان کو کتنا آسان تھا وہاں پہ, تو انسان کیا پسند کرتا ہے؟ آسانیوں کو. اللہ نے جو اس کے لیے رکھا ہوتا ہے نا, چاہے اس میں مشکل آتی ہے اس کے اوپر, لیکن بہتری اسی کے اندر ہوتی ہے. قافلے کو لوٹ کے کیا ہونا تھا؟ تھوڑا کچھ مال ہی مل جانا تھا. یہاں پہ مال غنیمت بھی ملا, فتح مل گئی, روب پڑ گیا ارد گرد کے قبائل پہ, مسلمانوں کا کانفیڈنس اتنا بوسٹ اپ ہو گئے وہ لوگ کہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے, ہماری ساتھ اللہ ہے, ان کا کانفیڈنس کتنا اوپر چلا گیا. اور حق حق ہو کے سامنے آ گیا, اور باطل باطل ہو کے سب کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. یہ قافلہ لوٹنے سے تھوڑی ہونا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن ان کی کر دی, اس میں بھی بہتری تھی, ورنہ تم خود تمہارے پر چھوڑا جاتا تو تم تو اختلاف میں ہی پڑ جاتے, تم تو کبھی آ ہی نہیں سکتے تھے ان کے سامنے, تم گھبرا جاتے پھر. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا انتظام بھی کیا تمہارے لیے, دکھایا تجھ کو وہ لوگ, تمہیں دکھائے تمہاری نیند میں تھوڑے. کون لوگ دکھائے تمہیں تھوڑے؟ کفار. کفار تمہیں تھوڑے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس وجہ سے تھا؟ تاکہ مسلمان اپنا حوصلہ اور ہمت نہ ہارے. یہ تو اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں, اسی وجہ سے ایک اس میں بھی آتا ہے نا کہ صحابہ نے جب دیکھا, صحابہ کی تو بعد میں بھی بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابھی آ رہا ہے, اگلی آیت میں صحابہ کے بارے میں بھی آئے گا کہ ان کو بھی تھوڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں تھیں مسلمانوں کی کو ثبات دینے کے لیے کہ مسلمان جم جائیں, ان کو فکر نہ ہو, وہ کسی پریشانی میں نہ پڑے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام فرمایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعَتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دکھا دیتا ان کو, جتنے وہ ہیں اتنے کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تو کیا ہوتا؟ تم لوگ تو پھر دیکھیں, اگر اللہ اس طرح سے دکھاتا پھر تو دیکھیں مسلمان کتنے ڈس ہارٹ ہو جاتے, ان کی ہمت ہار جاتے نا. لَفَشِلْتُمْ, کیا ہمت ہار جانی تھی مسلمانوں نے, اس لیے کہ انہوں نے سوچنا تھا کہ یہ تو اتنے زیادہ ہیں, ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خواب میں دکھایا گیا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اسی طرح بتایا کہ اس طرح سے مجھے دکھایا گیا ہے اور یہ تعداد میں کم ہے. تو حوصلے مسلمانوں کے بڑھ گئے کہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے. اور پھر دیکھیں تمہارے درمیان تنازع بھی ہو جاتا اس معاملے میں, اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے دکھاتا تو زیادہ کر کے ان کو, تو تم آپس میں جھگڑنے لگتے, پریشانی ہو جاتی نا. دیکھیں جب بھی اگر کسی کے پاس بہت ہے چانس ہے کسی کو جیتنے کا, پھر تو سارے بڑے یونائٹیڈ ہو کے ہنسی خوشی کام کرتے ہیں, لیکن اگر چیزیں کم ہیں, کوئی جیتنے کا چانس نہیں ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیم میں بھی لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے, تم نے ایسے کیا, تمہارا قصور تھا, تم یہاں پہ نہ آتے, یہ نہ ہوتا, تم نے یہ کیوں نہیں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے تاکہ ان کے اندر آپس میں بھی اختلاف نہ ہو ان کو تھوڑے دکھایا تاکہ حوصلے بلند ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے نا, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا اس کے اوپر بھی اللہ کی قدرت ہے, جو چیز چاہے کم کر کے دکھا دے, جو چاہے زیادہ کر کے دکھا دے. اچھا اس کے اندر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے نا, اس کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے بدر سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا تھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی. اس سے بھی تو حوصلے بڑھ جاتے ہیں نا کہ مجھے خوشخبری دے دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی فتح کی بشارت مل گئی ہے مجھے, اور یہ کتنی بڑی دلیل تھی آپ کی نبوت پہ, اس لیے کہ بظاہر دیکھنے میں تو امپاسبل لگ رہا تھا, دیکھنے میں تو کوئی کسی نے بھی کہنا تھا کہ نہیں وہ ہی جیتیں گے. اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا, یہاں پہ یہ مرے گا, یہاں پہ یہ مرے, بڑے بڑے کافروں کے نام لے کے بتائے تھے اس اس جگہ پہ یہ مرے گا, اور وہ وہیں پہ مرے. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کیا تھا تاکہ تم ہمت نہ ہار جاؤ, اور تاکہ تمہارے اندر جھگڑے نہ ہو. ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، بچا لیا، یعنی کس سے؟ جھگڑے سے، بزدلی سے، ہمت ہارنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، سلامت رکھا۔ سلامت رکھنے کا مطلب کیا؟ یعنی بچا لیا تمہیں اس مشکل میں پڑنے سے، سلامتی دے دی۔ یہ اللہ کے کنٹرول میں سارے معاملات، دیکھ لیں اللہ کی قدرت کہاں کہاں تک کام کرتی ہے۔ انہو عالیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ اور پیچھے دیکھیں، لتنازعتم ہے، لفشلتم ہے، البتہ یعنی ضرور ایسا ہو جانا تھا، ضرور بر ضرور ایسا ہو جانا تھا۔ اگر اللہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہو جانا تھا، وہ تمہارے سینوں کے اندر تک کی باتوں کو جانتا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ اندر انسان کی کتنی کمزوری چھپی ہوتی ہے، یہ چیزیں کیا کیا ثمر لے کر آتی ہیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے ان کا۔ وَإِذْ، اور جب، یُرِیکُمُوہُمْ، وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، جب تم کو وہ لوگ دکھا رہا تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کافر دکھا رہا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ لیں۔ اِذِ اِلْتَقَيْتُمْ فِي عَيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو تم اس وقت جب تم ملے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے، تمہیں جب وہ دکھا رہا تھا نا کافر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا، بلکہ جو مسلمان تھے باقی ان کو بھی ان کی تعداد تھوڑی کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا، یہ لوگ کوئی 70 کے قریب لوگ ہوں گے، یعنی 1000 لوگ ان کو کیسے نظر آ رہے، 70۔ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا، نہیں مجھے لگتا ہے کوئی 100 تک ہیں۔ دیکھیں اب آپ، اتنے کم اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ پھر جب اس کے بعد لڑائی ہوئی تو ان میں سے ایک شخص ان کی قید میں آیا، تو اس سے پوچھا کہ کتنے ہو، تو اس نے کہا 1000 ہیں ہم۔ دیکھیں ذرا، تو آنکھوں دیکھی چیز بھی انسان کبھی یہ نہیں، یعنی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی چیز کم کر کے دکھا دے، چاہے تو بہت زیادہ کر کے دکھا دے۔ ہم دیکھیں، ہم کبھی کھانا وغیرہ کہیں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں برکت ہو گئی اس کے اندر، یہ ہو گئی، کوئی چیز کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ کر کے دکھا دیتا ہے ہمیں، کوئی ہوتا ہے کبھی کم کر کے کوئی چیز نظر آنے لگتی کہ نہیں یہ تو بہت کم ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا، فِي عَيُنِهِمْ، ان کی نگاہوں میں، یعنی کافروں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہا تھا، تم کو قلیل دکھا رہا تھا۔ کافروں کی نگاہوں میں کیوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قلیل کر کے دکھا رہا تھا، یعنی مسلمانوں کو بھی کافر کم نظر آ رہے تھے، اور یہاں پہ فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ، تمہیں دکھا رہا، تمہارا یعنی تمہارا نمبر دکھا رہا تھا ان کو کم کر کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کس کا دکھانے کی بات ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، مسلمانوں کو کافر کم دکھائے، اب کیا ہے، یُقَلِّلُكُمْ فِي عَيُنِهِمْ، ان کی کن کی، کافروں کی نگاہوں۔ اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ لیں گے، کیونکہ آپ اتنے کنفیوز ہو جائیں گے، یہ کم اور ہوم کس کی طرف جا رہا ہے، کم تم کو جب کہا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور ہوم ان کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے نا۔ اچھا کیا ہے، تم کو کم کر کے دکھا رہا تھا، یعنی تمہاری تعداد ان کی نظروں میں بھی کم تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے، مسلمان کیوں کم نظر آ رہے، وہ تو زیادہ نظر آنے چاہیے تھے ان کو، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی آمنے سامنے ہیں، ابھی شروع ہونے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کم کر کے دکھا رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جنگ سے بھاگ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمان بہت زیادہ کر کے دکھاتا تو کیا ہوتا، کافر یہ نہ ہو کہ ڈر جاتے اور وہ یہاں سے چلے جاتے، بھاگ جاتے کہ نہیں جی ان کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کفر کی تو دیکھیں کوئی بنیاد نہیں تھا۔ مومن تو لڑتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ، کفر کے پاس کیا چیز ہے لڑنے کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو کم کر کے دکھائے تاکہ وہ یہ سوچیں یہ تو پیس آف کیک ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کو تو ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے، یہ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور وہ بڑے آرام سے آ جائیں اپنی قتل گاہ کی طرف۔ جا گئی بات، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو ہو کے رہنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ ٹکراؤ ہو، اللہ چاہتا ہے یہ جنگ ہو، اس لیے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ آرام سے آ جائیں اپنی قتل گاہ کی طرف، تاکہ وہ آرام سے آ جائیں، وہ بھاگے نہیں۔ اللہ چاہتا تھا یہاں پہ ہو جنگ، اللہ چاہتا تھا یہاں پہ قتل ہو، ٹھیک ہے, تو اللہ نے اپنا کام کرنا ہے, اس لیے ان کو بھی قلیل دکھا دیے مسلمان. اب وہ تو بڑے اس میں ہو گئے. ایک چیز آپ کو پتہ ہے اوور کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جیتتا ہے یا ہارتا ہے؟ ہار جاتا ہے. جی ہاں, اوور کانفیڈنس بھی انسان کو ہرا دیتا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا, لو مجھے تو سارا کچھ ہی آتا ہے, یہ تو میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو اتنا آسان ہے. اب ایک محنت کر رہا ہے دوسرا ہے وہ بس اوور کانفیڈنٹ بیٹھا ہوا, تو فیل کون ہوگا, وہ محنت کرنے والا ہے یا اوور کانفیڈنٹ؟ اوور کانفیڈنٹ جا کے جب امتحان بھی دے گا نا, لاپرواہی سے دے گا, اس کو یہ لگے گا نہیں مجھے, میرا تو سارا ٹھیک ہی ہونا, میرے تو اتنے اتنے نمبر اسکول میں آتے تھے, اب میں یہاں پہ بھی امتحان دوں گی تو مجھے سب آتا ہے. وہ انسان پھر ناکام ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنی ایفرٹ نہیں ڈالتا نا, اس کی ایفرٹ کم ہو جاتی ہے, اس کا جوش اور جذبہ کم ہو جاتا ہے, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. سیم تھنگ ہیپنڈ ہیئر, وہ ریلیکس ہو گئے, انہوں نے کہا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ تو ان کو ہم ایسے مسل کے رکھ دیں گے تو چونٹیاں. تو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی, اس سے مطلب بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتنی ہی دکھائی اللہ تعالیٰ نے, یعنی کم کا مطلب ہے مسلمان تو تھے ہی کم نا, تو اتنے ہی دکھا دیے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے تھے اس سے بھی کم کر کے دکھا دیے, یعنی اس سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا. تو اب آپ تو سوچیں نا کہ پھر جیسے ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو. وہ لوگ کیسے ڈٹرمن کرتے تھے تعداد کو, ایک اونٹ کو کہتے تھے کہ 100 پیپل کھا سکتے ہیں, یعنی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو, یعنی 100 پیپل سے زیادہ نہیں ہے, یہ 100 لوگوں سے زیادہ تو ہیں ہی نہیں. تو اب وہ کہیں گے کہ ہم تو 1000 ہیں اور یہ بس کل 100 لوگ ہیں, یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اب وہ ڈریں گے نہیں, بھاگیں گے نہیں, اب وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو لانا چاہتا تھا میدان میں, کیونکہ اللہ نے اپنا کام پورا کرنا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں, جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتے ہیں, سارے معاملات کا فیصلہ اسی طرح ہوتا ہے. اللہ اکبر, آخر کار سارے کام جیسے اللہ چاہے, جیسے وہ حکم دے, چاہے کم کو زیادہ پہ, چاہے زیادہ کو کم پہ, چاہے طاقتور کو کمزور پہ غلبہ دے دے یا کمزور کو طاقتور پہ غلبہ دے دے, ہر کام اس کی طرف لوٹتا ہے. یعنی جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے نا, جیسے ویسے ہی ہوتا ہے. اب اس کے آگے یہ جو آیتیں ہیں, اگلی دو آیتیں, تین آیتیں کہہ سکتے ہیں, یہ اگلی دو تین آیتیں جو ہیں یہ کامیابی کا نسخہ ہے, دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی, جب انسان ٹیم ورک کرتا ہے اس کے لیے. یا یہاں پہ خاص طور پہ, کیونکہ اذا لقیتم فئۃً, جب ملو تم ایک گروہ سے, تو مطلب ہے یہاں پہ جب آپ کا مقابلہ کسی سے ہو, یعنی جنگ ہو, جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ اگلی 3 آیات کے اندر ہے. کیا اس کی ڈیٹیل اب آپ ہم دیکھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃً, جب ملاقات کرو تم ایک گروہ سے, ملاقات کرنے کا مطلب اگین آپ کیا ہوتا ہے, جتنی دفعہ بھی ملاقات کا لفظ آ رہا ہے, یعنی جب جنگ ہو تمہاری, آمنا سامنا ہو تمہارا دشمن کے ساتھ, تو کیا کرو, فثبتوا, جمے رہو, جماؤ بہت ضروری ہے, ثابت قدمی بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک وار میں وہی جیتتا ہے نا جو ثابت قدم رہتا ہے, اور اس میں ثابت قدمی دونوں چیزوں کی ہے, قدم بھی جمے رہیں اور دل بھی جمع رہا. جب دل جمع رہے گا, دل مضبوط ہوگا, تبھی تو انسان کے قدم جمیں گے نا, تبھی تو وہ ثابت قدم رہے گا. آپ نے دیکھا ہماری اپنی, جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے, ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے ایک دنیا میں ایک جنگ دیکھی تھی, ایک مسلمان ملک میں وہ جنگ ہوئی تھی, تو وہاں کے جو فوجی تھے ان کو باقاعدہ خبروں میں دکھایا گیا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، فوجی خود ہی. اگر فوج کسی ملک کی خود ہی چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دے میدان جنگ، تو پھر اس کی شکست میں تو کوئی شک نہیں رہتا، ظاہر ہے پھر تو وہ شکست خوردہ. تو کہا گیا فثبتوا، ثابت رہو، ثابت قدمی ضروری ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. میدان جنگ میں انسان، دیکھیں جب دل کو مضبوط کر کے رکھتا ہے تو پھر اس وقت اس کے قدم بھی مضبوط رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. کبھی آپ کے دل میں نا یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ جنگ ہو تو بڑا مزہ آئے، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، پھر ایسے ہوگا. کئی ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں، آ جائیں ذرا دیکھ لیں گے ہم ان کو، پھر ہم ان کا ایسے کریں گے. نہیں، تمنا مت کرو، مت خواہش کرو کبھی بھی جنگ کی. فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اللہ سے کیا مانگو؟ عافیت ہمیشہ مانگو، کہ مطلب جنگ نہ ہو، عافیت رہے، کیونکہ جنگ ہمیشہ تباہی لے کر آتی ہے. تو جنگ کی کبھی تمنا نہ کرے، اور جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو، اور اگر وہ چلائیں تو تم خاموش رہنا. کیا یہی چیزیں جو یہاں پہ آ رہی ہیں، ان ساری کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں. تو یہ سب سے بڑی وار اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ سکھائی جاتی ہے فوجیوں کو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے اعصاب کو بھی، اپنی یہ نروز کو بھی مضبوط رکھنا. کیونکہ دیکھیں جو مضبوط نروز والا ہوگا پھر وہی جمے گا نا، دوسرے تو ڈر کے ہی بھاگ جائیں گے. اس میں کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورت میں آگے آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، پھر اس پہ مضبوط رہے، جمے رہے، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں تم مت ڈرو، نہ غم کرو، نہ کوئی خوف کرو، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، تم جنت کی خوشخبری سنو. تو دل میں لقا کرتے ہیں آ کے. تو بات یہ ہے کہ ثبات جو ہے نا، یہ ہر معاملے میں ضروری ہے کامیابی کے لیے، صرف جنگ میں نہیں، ہر معاملے میں. انسان جب ایک قدم اٹھا لے، فیصلہ کر لے اللہ کے راستے میں، تو اب قدم نہ ڈگمگائیں، نہ پھسلو، اب نہ قدم قدم پہ سوچنا شروع کر دو اے پتہ نہیں اب میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، اب میں چلوں کہ نہیں، اب میں رکوں کہ چلوں. نہیں، جب شروع کام کرنا ہو اس سے پہلے خوب سوچ لو، لیکن جب قدم اٹھا لو نا، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے بس آج ایک کلاس، کل دوسری کلاس، پرسوں تیسری کلاس، کبھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، چلو وہاں پہ دوبارہ سے پہلا پارا شروع ہو رہا ہے، میں وہاں سے شروع کر لیتی ہوں. نہیں، جن کی عادت میں ہوتا ہے نا اس طرح سے، یعنی کہیں جمنا نہیں ہوتا، جو جس کو کیا کہیں گے انگریزی میں، مطلب ڈٹرمنٹ نہیں ہوتے کسی کام میں نا، کسی کام پہ جم کے کوئی کام نہیں کرتے نا، وہ پھر ساری چیزوں میں ہی، یعنی چاہے جنگ کا معاملہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں جم کے رہتے، وہ آگے پھر جنگوں میں کیا ان کا اللہ معاف کرے حال ہو. تو چاہے آپ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ثابت قدم رہے اس میں. ایسے نہ کریں کہ ایک کام چھوڑ کے دوسرا، دوسرا چھوڑ کے تیسرا، ہپ ہاپ کر رہے ہیں، یہاں پہ کبھی جمپ کیا، وہاں جمپ کیا، وہاں جمپ کیا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہے؟ جو انسان چاہے تھوڑا کرے لیکن مستقل کرے، ٹھیک ہے، جو انسان یعنی اس پہ جمع رہے، جو انسان ہمیشہ کرتا رہے، کبھی جوش آیا اور شروع کر دیا، پھر ہوش آیا تو پھر ختم کر دیا، یہ نہیں سچی بات. جوش کے ساتھ پہلے ہی ہوش کے ساتھ کام شروع کریں، جو چیز کر سکتے ہیں اتنی ہی کریں، یہ نہیں پہلے شروع کیا تو اتنا سارا اپنے سر پہ لے لیا، میں یہ بھی کر لوں گی، وہ بھی کر لوں گی، وہ بھی کر لوں گی، جب وہ آپ کو بلاتے ہیں کرنے کے لیے، نہیں آپ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، कमिटमेंट इतनी कर ली, यहाँ भी पैर फैलाए हुए, वहां भी पैर डाला हुआ, उधर भी मैंने ये काम करना है, इधर भाग रही उधर काम, और काम कोई भी ठीक नहीं, फिर इधर से भाग रहे हैं, उधर उधर से भाग रहे हैं, तीसरी जगह सबात चाहिए। तो सबात में कि कदम एक जगह रखे है ना, जम जाए वहां पे कदम की, अब मैंने यहां से नहीं उखड़ना, दूसरा काम शुरू करना है तो उस वक्त ही शुरू करें जब आप इसके साथ उसको कर सकते हो। अब यहां से वो दूसरा काम अच्छा लगा तो अब यहां से उखड़ गए पैर, अब दूसरी जगह चल पड़े, तो ये अच्छी बात नहीं है। वज़कुरुल्लाह कथीरन, और नंबर टू क्या चीज है, जब तुम किसी के साथ जंग करो तो क्या करो, अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा, अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा करो। यानी ये कोई आम अमन की बात नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह का जिक्र करो। सोचें कि जंग इंतहाई एक यानी टेंशन वाली जगह है जिसमें इंसान के आसाब कितने उनके ऊपर प्रेशर होता है, उस जगह पे भी कहा अल्लाह का जिक्र करो बहुत ज्यादा, कसरत से अल्लाह ताला को याद करो, क्योंकि अल्लाह की मदद इंसान को तभी आती है जब वो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है बहुत ज्यादा। अब पूरी दुनिया में लोग बेहतरीन वेपन्स, बेहतरीन सामान जंग का, बेहतरीन फौज तैयार करते हैं और स्ट्रेटजीज करते हैं, मगर एक चीज उनमें से किसी के पास नहीं है, और वो है जो मुसलमान का हथियार है, जिक्रुल्लाह। मोमिन के सिवा किसी और के पास ये नहीं है हथियार, जिक्रुल्लाह की अपनी बरकतें हैं, और सबात भी, साबित कदमी भी, जमाओ भी इससे मिलता है। अल्लाह की याद जो है ना वो एक बिजली की तरह, जैसे बिजली एक करंट होता है ना, इस तरह से एक ताकत है जो एक कमजोर को भी, कमजोर से इंसान को भी पहाड़ से टकरा जाने पे तैयार कर देती है। आप ये देखें ना कि किसी जगह पे ये जब, अब हमारी फौज वगैरह में तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं नाराए तकबीर, जब वो नाराए तकबीर कहते हैं ना, जब अल्लाह अकबर गूंजता है, आप सोचें कि जोश जो जो आपके, आप अपने खून में महसूस कर सकते हैं, जो जोश आता है वो किसी और नारे में नहीं आ सकता, जिंदाबाद के नारों में, फलाने के नारों में, इनमें वो जोश नहीं, जो कहते नारा तकबीर, वो नारा तकबीर एक ही काफी होता। इज्तमाई तौर पे भी अल्लाह का जिक्र और इनफरादी तौर पे भी अल्लाह का जिक्र, दोनों करने की जरूरत। और अल्लाह के जिक्र को देखें, अगर जंग में नहीं अल्लाह का जिक्र भूला जा सकता है तो आम जिंदगी में कैसे भूला जा सकता है। और ये सोच लें कि अगर जंग में अल्लाह का जिक्र मदद करता है, फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी के लिए ये नुस्खा है, तो अगर जंग जैसी टेंशन वाली चीज के लिए अल्लाह का जिक्र काम करेगा तो बताएं जो हमारी जिंदगी में टेंशन है क्या उनमें नहीं काम करेगा। हम रोज कितने महाजों पे लड़ते हैं, है ना, रोज कितनी जंगें होती हैं हमारे अपने अंदर और बाहर, और कहीं यानी किसी महाज पे लड़ना, कहीं किसी महाज पे लड़ना, कहीं रिश्तेदारों के साथ, कहीं किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी अपने करीबी रिश्तों के साथ, उसमें भी जिक्रुल्लाह इंसान की मदद करता है। अल्लाह का जिक्र है ना इंसान को ताकत देता है। थोड़े से मैं आपको फायदे बताना चाहती हूँ कि अल्लाह के जिक्र के फायदे क्या हैं। सबसे पहला तो फायदा ये कि शैतान को दूर कर देता है, उसकी कुव्वत को तोड़ देता है, और दिल से ना फिक्र और गम को दूर कर देता है, दिल को जमा देता है। जैसे मैंने आपको बताया नारा तकबीर में कितना बड़ा एकदम इंसान को हौसला मिल जाता है। और ये डिप्रेशन जिन लोगों को होता है ना, उनके लिए भी अल्लाह का जिक्र बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर इसी तरह जो ये चाहता है कि अल्लाह की मोहब्बत उसको मिले, उसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें। ये समझ लें दरवाजा है अल्लाह की मोहब्बत का। फिर अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी अजमत दिल में पैदा हो जाए, उसके लिए भी अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का कुर्ब अगर आप चाहते हैं, उसके लिए भी अल्लाह का जिक्र करें। दिल को, दिल अगर मुर्दा हो गया, इसको जिंदा करना चाहते हैं, तब भी अल्लाह का जिक्र। इब्ने तैमिया फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी, خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے تڑپتی ہے نا، اس طرح انسان کا دل تڑپتا ہے، یہ ڈپریشن، یہ کہتے ہیں مجھے وحشتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرو نا، یہ تمہارا دل تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس کو ثبات آ جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا اللہ کے ذکر سے، پھر خطاؤں کو دور کرتا ہے انسان سے، غلطیاں دور کرتا ہے، اور غافل کے دل پہ اللہ کی طرف سے جو ایک وحشت طاری ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، یہ پڑھتے رہا کرو، یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں، یعنی عرش کے گرد گھومتے ہیں، عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہلکی سی بن بناہٹ ہوتی ہے، جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے نا، اس طرح ہلکی سی ان کی آواز ہوتی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذکر خیر کرتا رہے وہاں پہ؟ یہ مسند احمد نے اس کو روایت کیا اور حاکم نے بھی۔ اب دیکھ لیں آپ کہ وہاں اللہ کے عرش تک تو ہم میں سے کسی کی رسائی نہیں ہے نا، لیکن ہمارا یہ ذکر، اس کی اڑان کتنی بلند ہے کہ یہ اتنا اوپر چڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے عرش کے گرد گھومتا ہے، اور بن بناہٹ کی آواز ہے، اور اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، میرا نام وہاں لیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ذکر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کے عذابوں سے بھی نجات دیتا ہے ذکر کرنا، پھر سکینت، انسان کو سکون اور رحمت کے اترنے کا سبب بنتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے انسان کی زبان بھی غیبت سے، جھولی سے، جھوٹ سے، بدگوئی وغیرہ سے بچی رہتی ہے، جتنی دیر دیکھیں آپ ذکر کریں گے اتنی دیر تو آپ کی زبان کسی چیز کے اندر انوالو ہے، تو آپ تو کچھ اور تو کر نہیں سکتی پھر۔ اسی طرح ذکر کی جو مجلسیں ہیں، فرشتوں کی مجلسیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں، شیطان کی مجلسیں، یہ ڈفرینٹ مجلسیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ذکر کی مجلسیں ہیں نا وہ فرشتوں کی مجلسیں ہیں، ان میں فرشتے آتے ہیں، اور جو غفلت کی اور لغویات کی اور ناچ گانے کی مجلس، وہ شیطان کی مجلسیں ہیں۔ کتنا ڈفرینس ہے دونوں، کیونکہ ذکر کی مجلس میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کا جس مجلس کو جانے کو دل چاہے وہ کرے، آپ کہیں دے، آپ کو پتہ ہے نا آپ کو کہ کون سی غفلت کی مجلس ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہوتا، اور جہاں پہ فضول گناہ کے کام ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، فحاشی کے کام ہو رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسی چیزیں آپ کے کانوں میں پڑیں، یاد رکھیں وہ شیطان کی مجلس ہیں۔ اب آپ کا جس مجلس میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے آپ خود ہی چوز کر سکتے ہیں آپ کو کون سی پسند ہے۔ اچھا، اور ذکر کی وجہ سے قیامت کے دن انسان حسرت سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث بنے گی، تو اگر آپ ذکر کریں گے تو حسرت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اور یہ آسان ترین عبادت ہے، آسان ترین، اس میں نہ جسم کو ہلانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور ایفرٹ کی ضرورت ہے، بس زبان ہی ہے نا، اس کا ہلنا تو کتنا آسان ہے، وہ تو تکتی نہیں کبھی باتیں کر کر کے، اس کو ذکر میں لگائیں۔ اور جو انسان اللہ کے ذکر کو بھول دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا اللہ اس کو اس کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، اسی لیے آج دیکھا نا لوگوں اپنا آپ بھولے میں، عقل ماری گئی ہے لوگوں کی، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، زندگی بھاگے جا رہی ہے، پتہ نہیں ایسی غفلتوں میں پڑے میں ایسے لگتا ہے اپنا آپ ہی بھول گئے، ان کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے، کوئی پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور چیز میں لگا، اتنے گم ہو چکے ہیں۔ تو ذکر انسان کو، انسان کی ایسی چیز ہے ذکر انسان کے لیے جو ترقی کرتا رہتا ہے، انسان دیکھیں اس کو انکریز کر سکتا ہے آسانی سے، بستر پہ ذکر، بازار میں ذکر، صحت میں ذکر، بیماری میں ذکر، نعمتوں میں ذکر، کوئی اور ہر وقت انسان کر سکتا ہے، اس میں ترقی کرتا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے نہ کوئی قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص کسی پوزیشن کو لینے کی ضرورت ہے، نہ پاکی اور ناپاکی کی کوئی شرط کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا میں کہوں کہ بھائی میں جب پاک دنوں میں ہی میں ذکر کر سکتی ہوں، ناپاکی کے دنوں میں نہیں کر سکتی، نہیں، کوئی ایسی شرط نہیں ہے. اور آخرت کے لیے جو کام کرنے والے دوڑ رہے ہیں, اس دوڑ میں جو ذکر کرنے والے ہیں وہ سب سے آگے ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سارے لوگ افسوس کریں گے کہ ہم نے ذکر کیوں نہیں کیا اس دنیا میں, جبکہ اتنا آسان عمل تھا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے, تو صحابہ نے کہا مفرد کون ہے, مفرد لوگ آگے بڑھ گئے, تو صحابہ نے کہا مفرد لوگ کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر کرنے والے. ذکر سے جنت میں بھی گھر بنتا ہے. جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے اس کی کنسٹرکشن روک دیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کنسٹرکشن تم کیوں نہیں کر رہے, کیوں روک دی, تو وہ کہتے ہیں اس تعمیر کا خرچ ابھی تک نہیں آیا, یعنی اب اس کے پیسے نہیں ابھی تک آئے نا. اس کا خرچ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ذکر بھیجتے جائیں گے, کنسٹرکشن ہوتی جائے گی وہاں. اور جس جگہ پہ, میدان میں, پہاڑ میں, جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جائے وہ جگہ بھی فخر کرتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کے پوچھتا ہے کوئی ذکر کرنے والا تجھ پہ آج گزرا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ گزرا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور جو راستہ یا جو گھر, جو جگہ بھی, جس جگہ پہ بھی آپ ذکر کرتے ہیں کثرت سے, قیامت کے دن وہ جگہیں گواہی دیں گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یوم اذن تو حدیث و اخبار رہا, یہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. تو خبریں کیا ہوں گی؟ یہی خبریں ہوں گی کہ اللہ فلاں مرد نے یا فلاں عورت نے یہ کام میرے اوپر کیا, فلاں نے فلاں دن فلاں وقت میں میرے اوپر یہ ذکر کیا. تو یہ جگہیں بھی گواہی دینے والی بن جائے گی اور اس کے ذکر کی گواہی دیں گی. اور ذکر کرنے والے جو انسان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی رونق لے آتا ہے, آخرت میں بھی اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. ذکر بہت زیادہ جو ذکر کرنا ہوتا ہے نا, یاد رکھیں منافقت سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کی صفت بیان کی ہے نا, لا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, یعنی ان کو نہیں ذکر کی توفیق ہوتی اپنے نفاق کی وجہ سے نا. یہ نفاق سے بھی انسان کو نکالتا ہے. اور شیطان تو انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے, ہر طرح سے اس کو جو ہے نا ستانے کی, گھیرنے کی کوشش کرتا ہے, وحشت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کس طرح میں اس کو کوئی تکلیف پہنچاؤں. تو اس کے لشکروں کو ہٹانے کے لیے ایک ہی چیز ہے, اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر کے نا بہت سارے فائدے ہیں. اور ذکر کون سا ذکر, یہاں پہ کوئی اسپیسیفک ذکر نہیں میں کہہ رہی, کوئی بھی ذکر, جو بھی ذکر آپ کو پسند آ جائے. یاد رکھیں اگر آپ کی عبادتیں بھی ہیں نا, ایون آپ کے اعمال بھی جو ہیں, وہ عمل افضل ہے جس میں ذکر زیادہ ہے. مثلاً روزہ ہے, آپ نے روزہ رکھا, لیکن جیسے فار ایگزامپل 100 مارکس ہیں, 100 مارکس, 100 out of 100 روزے کے کس کو ملیں گے؟ جس نے اس میں ذکر بھی کثرت سے کیا. اب روزے کی سب پورے گھر نے روزہ رکھا ہوا, سب کے ایکول مارکس تھوڑی ہوں گے, ایکول تھوڑی ہوگا سب کا اجر. روزے میں بھی افضل روزہ کون سا ہے فرمایا؟ جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے. حج, حج میں بھی افضل حج وہ ہے جس میں ذکر کی کثرت ہو. اب حج پہ ہم جاتے ہیں, سارے حاجیوں کو ایک جتنا تھوڑی ثواب ملا ہے. ہاں فرض ادا ہو گیا سب کا, لیکن کیا سب کا اجر ایک جتنا ہے؟ نہیں. حج میں بھی فرمایا حدیث میں ہے, افضل حج کون سا ہے؟ جو ذکر کی کثرت کے ساتھ. جو حج پہ جانے والے ہیں وہ ذکر وہاں پہ بہت زیادہ کریں, اپنی زبان کو بیکار باتوں میں نہ الجھائے رکھیں. اسی طرح اور اعمال میں بھی, جہاد میں بھی, جیسے یہاں پہ اب بات آئی کہ جب لڑو بھی تب بھی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ کا ذکر انسان ہر حال میں, ہر جگہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو اپنے ساتھ کر سکتا ہے. جب جب انسان ایک جگہ پہ آتا ہے, جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جتنی دیر انسان کی زبان اللہ کے ذکر میں چلتی رہتی ہے, اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کو اپنے ساتھ کرنا ہے تو پھر ذکر کریں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا آ گیا, ثابت قدمی کی بات آئی, ذکر کی بات آئی. تو اس سے کیا ہوگا, جب فوج میں لوگ ذکر کریں گے اللہ کا تو ان کے دلوں کو بھی سکون ملے گا, ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا تو تب بھی وہ ظاہر ہے ایک ثابت قدمی ہوگی. آپ نے دیکھا تھا نا, وہ ہم نے پڑھا تھا دوسرے پارے جو دوسرا پارا ختم ہو رہا تھا تو وہاں پہ تالوت اور جالوت کا جو قصہ آیا تھا, تو تالوت والوں نے کیا کہا تھا, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, جب وہ آمنے سامنے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. دعا بھی ذکر ہے, تو دعا بھی کرتے رہیں تو وہ بھی ذکر میں انسان ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ دعا کر رہا ہے. پھر جب زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی تھی اولاد کی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے, اشاروں سے بات کریں گے, تو اس وقت ان کو بھی کیا فرمایا تھا, وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, آل عمران میں آیا تھا کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں, نعمت بھی مل رہی ہے تو ذکر کریں. ہم تو نعمت ملتی ہے تو اللہ کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. تو جب فوج میں انسان ہو اس وقت اکیلا ہو اکیلا ذکر کرے, جب سب کے ساتھ ہو تو سب کے ساتھ مل کے بلند آواز سے ذکر کرے, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اس میں, جنگ میں کامیابی پانی ہے تو تب بھی یہی نسخہ ہے. تو اس کا مطلب کیا پتا چلا, جو بڑے بڑے کام انسان نے کرنے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی یاد سے وہ آسان ہو جاتے ہیں. بڑا کام ہے نا جنگ کا کام, بہت بڑا کام ہے, یہ آسان کیسے ہو جاتا ہے, اللہ کی یاد سے. اور اسی طرح اور بھی ہماری زندگی کے جو کام ہیں وہ سب اللہ کی یاد سے آسان ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کیا کیا تھا, صحابہ نے کہا تھا نا ہم آپ کے لیے خیمہ گاڑ دیتے ہیں, تو آپ نے صف بندی کر کے اپنے خیمے میں آ کے خوب خوب دعائیں کی تھیں,